أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أعرضهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي تقاتل مسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں بزرگوں اور دوستو اللہ رب العالمین کا احسان ہے اور فضل و کرم ہے آواز جا رہی ہے صاحب احسان ہے فضل و کرم ہے جس نے آج ہمیں اسلام کے ایک اہم ترین فریضے اور مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ اور مظلوم مسلمانوں کے تحفظ کا سب سے بڑا سبب جہاد فی سبیل اللہ کے تذکرے کے لیے اس کے بارے میں آپس میں مذاکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جہاد کی باتوں کا آپس میں کرنا اور جہاد کی فضا کا مسلمانوں میں اس قدر عام ہو جانا یہ اس روشن مستقبل کی نشانی ہے جس کی طرف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں اشارہ فرما کر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد خلافت راشدہ کا دور آئے گا. ایسی خلافت جو علی منہاج النبوہ ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور آئے گا. ایسے بادشاہ جو ظالم نہیں ہوں گے اور اپنی رعایا کو ستانے والے نہیں ہوں گے. پھر فرمایا اس کے بعد ظالم بادشاہوں کا دور آئے گا. ایسے ظالم بادشاہ جو شکل و صورت میں انسان نظر آتے ہوں گے, اپنے اعمال کردار اور افکار کی وجہ سے درندوں سے بدتر ہوں گے. یہ دور بھی رہے گا اور پھر اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوگی اور دوبارہ زمین پر خلافت راشدہ کا قانون نافذ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تینوں دور گزر چکے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زرعی دور گزرا, جس دور میں انسان تو انسان کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا تھا. اس دور میں زمین بت پرستی سے پاک ہوئی. اس دور میں زمین ظالموں فاجروں فاسقوں سے پاک ہوئی. مشرق و مغرب میں اسلام کا بہترین قانون نافذ ہوا. دنیا نے امن سکون کا وہ دور دیکھا جسے صرف خواب میں سوچا جا سکتا تھا. خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا. بادشاہ آنا شروع ہوئے. کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے, لیکن اللہ کا خوف ان پر اتنا سوار رہتا تھا کہ بڑے سے بڑے تم تراک والے بادشاہ بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے اور جہاد کے ساتھ ان کی وابستگی اور محبت کا یہ عالم تھا کہ معتصم جیسا مختلف فی حکمران بھی اپنے جسم کو جہاد کے لیے اتنا مضبوط بنا کے رکھتا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی کاٹ نہیں سکتا تھا. کوئی دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کرتا تو اس کے دانت پھسل جایا کرتے تھے. یہی معتصم اپنی ٹانگ کے ساتھ منو لوہا باندھ کے پیدل چلا کرتا تھا تاکہ ٹانگوں کے اندر قوت پیدا ہو جائے. یہی معتصم اپنے بھاری گرد لے کر گھماتا تھا, تلوار چلاتا تھا, اس لیے کہ مسلمان حاکم پر فرض کے درجے میں ہے کہ سال میں کم از کم ایک بار اسلامی لشکر لے کر جائے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرے, دشمنوں کا مقابلہ کرے. جو حکمران یہ کام نہیں کرتا اسے اسلامی حکمران نہیں کہا جا سکتا. اسے مسلمانوں پر حکومت کا حق نہیں ہے. عورت مسلمانوں کی حکمران اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ وہ میدان جہاد کی قیادت نہیں کر سکتی, جبکہ مسلمان امیر کے ذمے میدان جہاد کی قیادت کرنا ایک ایسا فرض ہے جو اس پر سے کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی. اس دور کے بعد پھر ظالم بادشاہوں کا دور آ گیا. ایسے ظالم جن کے سروں میں لگی ہوئی کنڈیاں اور ان کے اوپر لگے ہوئے تار کافر ہلاتے تھے. ایسے ظالم درندے جنہیں اللہ کا خوف نہیں تھا, جنہیں صرف دنیا کا ڈر تھا. ایسے بزدل جنہوں نے جہاد کو پرے پھینک کے رکھ دیا. ایسے عیاش کہ مسلمان کہلاتے تھے لیکن ان کے دربار میں عورتیں ناچتی تھیں, رقص کرتی تھیں, بہت سارے شراب پیتے تھے, بہت سارے گناہوں کے اندر ملوث تھے. اس ظالمانہ دور نے مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیا. علماء حق نے مدارس کے ذریعے سے, خانقاہوں کے ذریعے سے اسلام کی شمع کو جلائے رکھا.
ورنہ حکمرانوں نے اسلام کو مٹانے کی بھی کوشش کی، اسلام کو بدلنے کی بھی کوشش کی، اسلام کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی، قرآن میں تحریف کرنے کی بھی کوشش کی۔ ظالم بادشاہوں کا یہ دور آج تک چل رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر خلافت راشدہ آ جائے گی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اب خلافت راشدہ کے راستے کو انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکے، اس لیے کہ خلافت راشدہ ایک نعمت ہے، خلافت راشدہ ایک سعادت ہے، خلافت راشدہ ایک راحت ہے، ایک سکون ہے۔ ایسا بادشاہ جو رات کو اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، ساری قوم کا درد اس کے دل میں ہے، اور اس کی زبان سے ایک بات نکل رہی ہے کہ لو مات القلب علی شط الفرات عطشا، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا مجھ سے پوچھ ہوگی۔ اس لیے رات کو کروٹیں بدلتا ہے ایسا حکمران جو اپنے فیصلے کسی اونچے دربار کے بدبودار صوفوں پہ بیٹھ کے نہیں، مسجد کی خوبصورت چٹائی پہ بیٹھ کے کرتا ہے۔ ایسا نظام جس میں کوئی کسی کا خون نہیں چوس سکتا، ایسا نظام جس میں عورتیں محفوظ ہوتی ہیں، باعزت ہوتی ہیں، ایسا نظام جس میں لوگوں سے ظالمانہ ٹیکس نہیں لیے جاتے، اللہ کی زکات لی جاتی ہے، اللہ کا عشر لیا جاتا ہے، اللہ کے حقوق لیے جاتے ہیں، ایسا نظام جس میں حکمران بھی وہی کھاتا ہے جو غریب لوگ کھاتے ہیں، ایسا نظام جس میں ہر شخص جہاد کی تربیت کی بدولت صحت مند ہے، جس میں گناہوں پہ قدغن لگا ہوا ہے، جس میں سڑکوں پر گناہوں کی دعوت دینے کے لیے کوئی نہیں پھرتا، ایسا نظام اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ میرے محترم دوستو، ہم میں سے کسی نے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکی کا رشتہ کرنا ہو تو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں یا ایسے ہی حوالے کر دیتے ہیں؟ بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ اللہ بھی جب خلافت دیتا ہے تو دیکھتا ہے مستحق ہیں یا نہیں۔ کل تک بزدلی کا یہ عالم تھا کہ تاتاریوں نے 200-200 افراد کو باہر نکال کے ذبح کر دیا، رب نے کہا تم خلافت کے مستحق نہیں ہو۔ کل تک بزدلی کا یہ عالم تھا کہ مرزا قادیانی نے اعلان کر دیا کہ جہاد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جہاد یعنی قتال منسوخ ہو چکا ہے۔ ہم نے کہا سر آنکھوں پہ، ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم نے اسلحہ تلوار پرے پھینک دی، کیا ایسے لوگوں کو خلافت مل سکتی ہے؟ ساری زندگی انگریز کے تلوے چاٹ کے انگریز سے روزی مانگنے کی بات کرتے رہے، خلافت کہاں سے ملتی؟ پاسپورٹ بغل میں لیے پھرتے ہیں، امریکہ میں برتن دھونے کی ڈیوٹی مل جائے، انگلینڈ میں کتے نہانے کی نوکری مل جائے، کہاں خلافت ملے گی؟ بازار میں گئے، رب کو بھلا دیا، ترازو کو یاد رکھا، کہاں خلافت ملے گی؟ میدانوں میں نکلنے سے ڈرنے لگے، موت سے گھبرانے لگے، اللہ سے ملاقات کا شوق دلوں سے نکل گیا۔ اللہ خلافت نہیں دیتا۔ خلافت تو اس وقت ملتی ہے جب قوم میں اللہ کے نبی موجود ہوتے ہیں یا اللہ کے نبی کی سنتیں موجود ہوتی ہیں۔ خلافت اس وقت ملتی ہے جب قوم میں صدیق اکبر جیسا کوئی شخص موجود ہوتا ہے، جس پہ صداقت قربان جاتی ہے، جو رب کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان دینے سے دریغ نہیں کرتا، جو میدان جنگ میں آگے جا کے لڑتا ہے، جو میدان جنگ میں چندے کا وقت آ جائے گھر کی سوئی اور بٹن بھی اور پیالہ بھی اٹھا کے دے رہا ہے۔ صدیق اکبر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب قوم میں کوئی فاروق اعظم جیسا عزم رکھنے والا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کسی کی بات نہیں سنوں گا، کسی کی بات گوارا نہیں کروں گا، جب قوم میں عثمان غنی جیسے سخی ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار ہوتے ہیں، حضرت علی جیسے شجاع ہوتے ہیں، ابو دجانہ جیسے جانبدار ہوتے ہیں، سعد بن ربیع جیسے خود کو کٹوانے والے ہوتے ہیں، زیاد بن سکن جیسے عاشق رسول جس نے شہادت کے وقت اپنا چہرہ نبی کے قدموں میں رکھ کے اللہ کو جان دی تھی، جب قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو رب خلافت دیتا۔ خلافت کب آتی ہے؟ جب حالت یہ ہوتی ہے کہ مسجد نبوی سے اعلان ہو رہا ہے حی علی الجہاد، پورے مدینہ میں تین شخص باقی رہ جاتے ہیں، باقی سب نکل جاتے ہیں۔ خلافت کب قائم ہوتی ہے؟ اعلان ہوا آؤ مسلمانوں لڑنے کے لیے، سخت گرمی ہے، کھجور کے باغات پکے کھڑے ہیں، اگر کھجورے نہیں اتاریں گے پورا سال اپنے اور بچوں کے بھوکے مرنے کا خطرہ ہے، مگر باغ وہی کھڑا رہا، سورج آسمان پہ چمکتا رہا، مجاہدین ہاتھوں میں دو دو دانے کھجور کے لے کے میدان کی طرف روانہ ہو۔ رب خلافت کا تاج مسلمانوں کو اس وقت دیتا ہے جب عورتوں میں کوئی خنثا ہوتی ہے، چار بچے اور خاوند شہید کرا کے بھی پوچھتی پھر رہی ہے، بیٹوں کی بات نہ بتاؤ، خاوند کی بات نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے۔ خلافت اس وقت آتی ہے جب ماؤں کا ذہن اماں خدیجہ اماں عائشہ جیسا ہوتا ہے، بیٹیوں کا دماغ حضرت فاطمہ جیسا ہوتا ہے، نوجوان لڑکیوں کا دماغ حضرت ام سلمہ جیسا ہوتا ہے، بوڑھیوں کا دماغ ام ایمن جیسا ہوتا ہے۔ خلافت تب قائم ہوتی ہے جب عورت دیورات کی پجاری نہیں، رب کی عبادت کرنے والی اللہ کی مخلص بندی ہوتی ہے۔ خلافت تب قائم ہوتی ہے جب قوم کے بچے سینما گھر جانے والے، کرکٹ کھیلنے والے نہیں، معاذ اور معوض کی طرح پوچھتے پھرتے ہیں، چچا عبد الرحمن سنائے کوئی ابو جہل ہے جو نبی کو گالیاں دیتا تھا، خدا را ہمیں اس کا پتہ بتاؤ، ہم اس کی گردن کاٹیں گے، جسم کے ٹکڑے کریں گے، نبی کا انتقام لیں گے۔ جب بچے ایسے ہوتے ہیں خلافت تب آتی ہے جب قوم کے معذور عمر بن جموح کی طرح ہوتے ہیں کہ میدانوں میں گھوڑے کے ساتھ خود کو باندھ کے لے گئے۔ خلافت تب قائم ہوتی ہے جب قوم کے نابینا عبداللہ بن ام مکتوم کی طرح ہوتے ہیں کہ اپنی زرہ گھسیٹتے پھر رہے تھے، کہتے تھے ڈنڈا میرے ہاتھ میں دے دو، مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، ڈنڈا بھی نہیں گر سکے گا۔ خلافت تب قائم ہوتی ہے جب قوم کے بزرگوں کا مزاج حضرت ابو ایوب انصاری کی طرح ہوتا ہے کہ مجھے لے جاؤ، جب مر جاؤں تو جنازہ بھی جہاد میں چلاتے رہے۔ کسی اچھے مہمان کے آنے سے پہلے جگہ بچھائی جاتی ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، خلافت کی نعمت کو لینے کے لیے بھی ماحول کو سازگار بنایا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ملتی یہ نعمت، یہ وہ رب کا نظام ہے جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، یہ اس وقت ملتا ہے جب قوم کے علماء کا مزاج حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرح ہوتا ہے کہ ابو جہل کی گردن بھی کاٹی، کوفہ کی مسند حدیث پہ بیٹھ کر علم فقہ اور حدیث بھی پڑھائی۔ جب قوم کے مفسرین کا مزاج ابن عباس جیسا ہوتا ہے، بڑا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میدان میں نکلنے کا موقع ملے گا۔ جب قوم کے فقہا کا مزاج ابن عمر جیسا ہوتا ہے، حضرت عبی ابن کعب جیسا ہوتا ہے، جب قوم کے قاری عبی بن کعب جیسے ہو، عالم ابن مسعود جیسے ہو، فقی حضرت ابن مسعود جیسے ہو، مفسر ابن عباس جیسے ہو، رب کہتا ہے فرشتوں جاؤ خلافت کو زمین سے قائم۔ اور جب خلافت قائم ہوتی ہے دل کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج تو روزی روٹی کے لیے روتے ہیں نا، جب خلافت کا نظام آتا ہے ڈھیر لگے ہوتے ہیں مال و انبار کے, اور ہر شخص دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس دنیا کے فتنے سے ہمیں بچا لے. جب خلافت قائم ہوتی ہے, آج تو دشمنوں کا رعب ایسا ہے ان بدبختوں کے پاس, امریکہ یورپ والوں کے پاس, اگر کوئی پینٹ پھٹ جائے اور انہوں نے کہا پھٹ گئی اب کیا کریں, ان کو پتا ہے احساس کمتری کے مارے ہوئے رسول اللہ کی امتی موجود ہے. نعوذ باللہ, وہ ٹی وی میں اس پھٹی پینٹ کا اشتہار دکھا دیں کہ کوئی گورا جس کی ٹانگیں پیشاب سے لت پت ہو اس پینٹ کو پہنے کھڑا ہو, بس اس اشتہار کے آتے ہی عرب سے لے کے عجم تک کے مسلمان اپنے آرڈر بھیجیں گے کہ یہ پھٹی ہوئی پینٹ ہمیں دیں. یہ ہمارے ذہن پر ان کا بھوت سوار, ہمیں رسول اللہ کی شکل اچھی نہیں لگتی. نعوذ باللہ من ذالک, جس شکل پر, جس حسن پہ حسن یوسف بھی فدا ہو گیا, جس حسن پہ آسمان کے تارے اور چاند بھی رش کیا کرتے تھے, وہ چہرہ ہمیں ناگوار ہے. اور ایک انگریز منحوس کا چہرہ جسے جانور دیکھنا گوارا نہیں کرتا, میرے مسلمان بھائی کو اس لیے عظیم ہو گیا کہ خلافت کے نظام, خلافت ہوتی ہے بزرگو, مسلمان بہت اونچا ہوتا ہے, اس کا دل بہت اونچا. کہتے ہیں کہ ایک رومی بادشاہ نے مسلمانوں کے لشکر کو اپنے قریب دیکھا تو کہا جاؤ مذاکرات کے لیے انہیں بلا کے لاؤ. ان کا وفد پہنچا وہاں پر. اگر ہمارے ہاں کسی گورے ملک کا وفد آ جائے تو لائنیں لگ جائیں گی دیکھنے کے لیے. گورے آ گئے, بڑا اچھا لباس, فیمس لباس. ایک بار میں نے دیکھا ایک نوجوان نے ہیٹ پہنی ہوئی تھی, دوسرا جاکٹ ٹیڑھا کرا رہا تھا. کہتے ہیں آج فیشن یوں ہو گیا ہے, یوں نہیں رہا. میں نے کہا کون سی کتاب اللہ میں وحی آئی ہے کہ کسی فنکار کا نام لیا کہ وہ یوں ٹیڑھا پہنتا ہے. ہائے مسلمان, ہائے ہائے مسلمان, ہائے رسول اللہ کو چھوڑ کے, جہاد کو چھوڑ کے اتنا گر گیا کہ ایک زانی شرابی جیسی ٹوپی پہننا تیرے لیے فخر کی نشانی بن گئی. مر جا, ایسی جوانی سے موت بہتر ہے. کاش تو رسول اللہ کی سنتوں کا محافظ ہوتا. وہ آیا وفد, کسی صحابی نے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. مسلمانوں کے امیر سے کہنے لگا ہمارا سپہ سالار بلاتا ہے, کوئی عقل مند آدمی بھیج دو. مسلمان کے امیر نے مسکرا کے کہا یہ 30,000 سارے عقل مند ہیں, اس لیے تو صحراؤں کو چھوڑ کے یہاں تک پہنچے ہیں. کوئی بے وقوف نہیں ہے ان میں جو تمہارے تماشے میں آ جائے گا. سارے غیرت مند ہیں, سارے ایمان سے سرشار. اس نے کہا سارے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا سب تیار ہیں, سب کی سوچ, سب کی فکر, سب کا انداز ایک ہے. اللہ کا رنگ ان پہ چڑھ چکا ہے. رسول اللہ کی سنت کے نور سے یہ سارے ایسے عقل مند ہو چکے ہیں کہ دنیا کی ساری عقل مندیاں پانی بھرتی ہیں. اس نے سوچا کہ ان کو دلیل کروں. اپنے قیافے سے دیکھنے لگا سب سے بیوقوف کمزور کون ہے. ایک صاحب نظر آئے جن کی تلوار ٹوٹی ہوئی تھی, اس کے میان کے اوپر اس کے دستے پہ کپڑا باندھا ہوا, لنگی باندھی ہوئی تھی, ایک پانچا نیچے تھا ایک بہت اوپر تھا. گھوڑے کا چارہ بنا رہے تھے, ہاتھ لت پت تھے, داڑھی میں بھی چارہ لگا ہوا تھا. اس نے کہا بھی اس کو بھیج دو مذاکرات کے لیے. انہوں نے کہا پھر تو تم نے بڑا اچھا انتخاب کیا, یہ تو ہماری قوم کے عظیم ترین انسان رسول اللہ کے صحابی حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں. ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے جانا ہے, غسل خانے میں گھس کے پہلے صابن کو کالا کرے گا, پھر بالوں کا اسٹائل دیکھے گا, پھر کسی سے سواری مانگے گا, کسی سے گھڑی مانگے گا کہ ذرا اپنی گھڑی کرائے پہ دینا میں تھوڑی عزت بنا کے آ جاؤں, ذرا اپنا جوتا دینا تاکہ جوتے میں عزت بنا کے آ جاؤں. کچھ نہیں ہے, اپنے امیر سے گھوڑا بھی نہیں مانگا, گدھے پہ سوار ہو کے جاتے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں کہ میرا گدھا اس گدھے سے افضل ہے جس گدھے کے پاس میں جا رہا. وہاں بادشاہ کو پتا چلا رسول اللہ کی امتی آ رہے ہیں, کہا ایسا روب ڈالو کہ محل میں پہنچتے گر جائے، اتنے موٹے موٹے قالین جو گھٹنوں تک پاؤں دھس جائیں بچھا دیے گئے، اعلیٰ لباس پہنے ہوئے باڈی گارڈ دونوں طرف سے تلواریں سونچ کے کھڑے ہو گئے، سونے چاندی کے سونے چاندی سے جڑے ہوئے تکیے، ایسا دربار ایسا محل، جا کے اپنا گدھا اندر داخل کیا، انہوں نے کہا گدھا اندر نہیں جائے گا، کہا یہ گدھا اندر جائے گا، کہا پھر آپ نہیں جا سکیں گے، کہا میں آیا نہیں ہوں، تم نے بلایا ہے، گدھا جانے دو گے تو ہم بھی جائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ خدا کی قسم، صحابہ کے ان واقعات کو یاد کر کے اور اپنی حالت دیکھ کے شرم کیا تھا۔ آج کتنا احساس کمتری کا شکار ہے ہمارا نوجوان، اچھے اچھے لوگ امریکہ اور فرانس کے ایئرپورٹوں پہ اترتے ہیں تو ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو رکھ دیں ابھی ہم، حضرت ربی بن عامر سارے شان کو پیدا کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ، میں نے آزمائی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جموں جیل میں جب کچھ لوگ ان کے جموں کشمیر میں اغوا ہو گئے، ان کے بڑے بڑے منسٹر، ان کے بڑے بڑے آفیسر ساری دنیا سے جمع ہو کر اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس کے جاسوس وہاں پر آتے تھے، میں صحابہ کے واقعات یاد کر کے اپنی تسبیح ہاتھ میں لے کے بغیر ہاتھ ملائے کرسی پہ بیٹھ جاتا، فوٹو کھینچنے لگتے روک دیتا، بات کرنے لگتے میں ان سے ایک ہی کہا کرتا تھا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم سے بات کرتا ہے، کس قابل، میں نے کہا جنہوں نے اغوا کیا ہے ان سے جا کے پوچھو مجھ سے پوچھنے کے لیے کیوں آئے، کیا چیز ہو تم رسول اللہ کے امتیوں کے سامنے، کیا حیثیت رکھتے ہو، کل تک تمہیں منہ دھونا نہیں آتا تھا، آج ہمارے خون کی ہولی کھیل کے تم مہذب بن گئے ہو، تمہارے سینٹ اور عطر ہمارے مسلمان بڑی خوشی سے لگاتے ہیں، کل تک تو تم خود بدبو کی تجارت کیا کرتے، آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں آپ کو الٹی آ جائے گی، الٹی آ جائے گی، ایسے گندے کمینے غلیظ لوگ جن کو آج ہم نے خدا بنایا ہو۔ حضرت ربی بن عامر اپنے گدھے سمیت اندر جا رہے ہیں، اوپر دونوں طرف سے تلواریں لیے کھڑے ہیں، اپنے نیزے کو مار کے ان کی تلواریں پیچھے کی کہ ہٹاؤ ان کھلونوں سے ہم ڈرا نہیں کرتے، گئے اپنا گدھا بادشاہ کے تخت کے ساتھ جا کے باندھا اور جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئے، ایک وزیر کھڑا ہوا کہنے لگا نیچے اتریے بادشاہ کے ساتھ بیٹھنا منع ہے، کہا میں مذاکرات کے لیے بلایا گیا ہوں، صرف اسی جگہ بیٹھ کے کروں گا، بات کرنی ہے تو کرو ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ اچھا جناب تشریف رکھ، ہم میں سے کوئی ہوتا جی سر ایکسکیوز می سر آ سکتا ہوں سر سر سر، مر جاتا سر سر کر کے، کسی صحابی نے سر نہیں کیا، آگے جو بیٹھا تھا وہ بڑا گورا تھا، کس چیز سے ڈرتے ہو مسلمانوں، جس کے دل میں رب کی محبت ہے اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہوگا، جو رب کے سامنے جھکتا ہے اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کیا چاہتے ہو، کہا چاہتے باتیں کچھ نہیں ہیں، ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے پاس، کیا چاہتے ہو، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا غلام بنا دیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کے آخرت کی وسعتیں دکھا دیں، سارے ظالم مذاہب سے ہٹا کر ایک اسلام کی عظمت کا خوگر بنا دیں۔ اس نے کہا پھر کیا کرو گے، کہا اگر نہیں مانتے ہو تو ٹیکس دو جزیہ دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس نے کہا یہ بھی نہ ہو، اپنی تلوار نکال کے کہا یہ پھر فیصلہ کر
دیجیے۔
کہتے ہیں جب وہ چلے گئے تو اس کے بادشاہ نے اپنی قوم سے کہا جن لوگوں پر دنیا کا اتنا سا اثر بھی نہیں ہوتا، جو طاقت کے سامنے نہیں جھکتے، ایسے لوگوں سے لڑنا سوائے اپنی موت کو دعوت دینے کی اور کچھ نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا خلافت کے لیے ماحول بنانا پڑے گا، ایسا ماحول جس میں عورتیں بوڑھے بچے جوان سب پر ایک چھاپ ہو، اور پھر جب خلافت آ جائے گی پھر ہم دنیا میں وہ مناظر دیکھیں گے جن کی تھوڑی سی جھلک اللہ تعالی ہمیں افغانستان میں دکھا رہا ہے۔ ساری دنیا پر حکومت کا خواب دیکھنے والوں کی ایک عورت چند دن پہلے پشاور آئی بیٹھی تھی، صحافیوں نے جا کے مائکروفون آگے کیا، بیگم صاحبہ کہاں سے آئی ہوں؟ کہنے لگی آئی نہیں نکالی گئی ہوں، ملا عمر نے نکال دیا۔ زندہ رہے ملا عمر، زندہ رہے۔